محترم حضرات،
व्हाट्सएप चलता रहेगा मेरा। कल तो जुमा है, हफ्ते इतवार को आई। कल तो जुमा है, उसके बाद आइए, असर के बाद आ सकते। मिलने वाले साथियों से गुजारिश है, बाहर के हिस्से में तशरीफ ले जाएं। दरस हदीस शुरू होने वाला है। जो दरस हदीस में शिरकत करने वाले साथी हैं वो आगे तशरीफ ले आएं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقال فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر چل رہا ہے اور عبادت سے مراد ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات اس سے مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں شب گزاری کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا, اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہوتی ہیں. چھوٹے تھے لڑکپن میں, سوچا کہ اپنی خالہ کے یہاں رات گزارتا ہوں, لیکن مقصد یہ تھا کہ رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت فرماتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, رات آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی سویا, اس طرح سے کہ تکیے کے ایک حصے پر میں نے اپنا سر رکھا اور ایک حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا تھا. میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے, کمرے تھے, وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے, بڑے نہیں تھے, 8x8, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن حجروں کے سامنے تھا وہ 10x10 کا. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری ہے, تو اس لیے مختصر سا گھر ہے. آپ ہیں, آپ کی اہلیہ ہیں, ان کے بھانجے ہیں, تو اس لیے ایک ہی تکیہ ہے. آپ نے کہا اسی تکیے پر تو بھی سر رکھ لے, اسی پر میں بھی سر رکھ لیتا ہوں. بعض حضرات نے یہاں پر تکیے کا ترجمہ بستر سے کیا ہے کہ ایک ہی بستر پر یہ حضرات سو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹ گئے, اور حضرت ابن عباس تکیے کے چوڑان پر سر رکھ کر, یعنی یہ بھی قبلے کی طرف سر کر کے لیٹ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل سے, گھر والوں سے کچھ دیر بات کرتے رہے, پھر سو گئے. اور تقریباً نصف رات ہونے پر آپ بیدار ہوئے, اور پھر بیدار ہونے کا طریقہ بھی انہوں نے دیکھا. یہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اس کا مطلب, مقصد ان کا یہی تھا, حضور کو دیکھیں کہ آپ رات میں کس طرح سے عبادت انجام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیدار ہوئے ہیں تو اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار کو دور فرمانے لگے. فجعل یمسح النوم عن وجهه, اپنے چہرے سے نیند کے آثار کو آپ دور فرمائے لگے. اور یہی سنت طریقہ ہے کہ آدمی جب بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی فوراً وہ اپنے چہرے پر ہاتھ اس طرح سے پھیرے, اس طرح سے بھی نہیں پھیرے, ورنہ یہاں کی جو کچھ آلائش ہے اور میل کچیلے وہ یہاں آئے گا, تو اس طریقے سے پھیرے اور پھر بعد میں. اس سے کیا ہوتا ہے, نیند کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. اب انسان کے اندر جو ایک سستی رہتی ہے, سستی کی کیفیت فوراً کم ہو جاتی ہے. دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد یہ کیا, قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران. سورۃ آل عمران کی جو آخری 10 آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی ہے. بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ آدمی بیدار ہونے کے بعد میں کچھ نہ کچھ پڑھ لے, اس سے سستی دور ہو جاتی ہے. پہلی مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیرا آپ نے, کافی سستی اس سے دور ہو گئی. پھر قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ لی تو اس سے بھی سستی دور ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد یہ دوسرا عمل کیا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ان فی خلق السماوات سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مشکیزے کی طرف جو پانی سے بھرا ہوا لٹک رہا تھا تشریف لے گئے اور اس سے برتن میں پانی لے کر وضو کیا. مشکیزہ جس کو مشک بھی بولتے ہیں, چمڑے کا بنتا تھا, پانی بھرا ہوتا تھا اس میں. پہلے زمانے میں جو سکے لوگ تھے وہ اس کو لادے لادے پھرتے تھے, گھروں میں پانی پہنچاتے تھے. تو مشکیزے کا استعمال بہت عام تھا, اس میں پانی بھرا رہتا تھا, لٹکا ہوا تھا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے اور اس سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر نماز کی نیت باندھ لی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی وضو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. اگر آدمی تنہا مقتدی ہو, ایک امام ایک مقتدی, تو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ سیدھی طرف کھڑا ہونا چاہیے, پیچھے سیدھی طرف. ایک ایڑی کی برابر بھی اگر پیچھے ہو تو کافی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے, سیدھی طرف کھڑے ہونے کے بجائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ خود فرماتے ہیں, میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرا کان مروڑا, تنبیہ کے لیے ایسا کیا ہوگا اس طریقے سے, اور پھر پکڑ کے ادھر لے کر آ گئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں میں اونگنے لگا تھا کھڑے ہو کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کر دائیں جانب کو کھینچا تاکہ سنت کے موافق امام کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں. سنت کیا ہے؟ ایک مقتدی ہے تو کدھر کھڑا ہونا؟ سیدھی طرف کھڑا ہونا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعت پڑھتے رہے. جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکعت پڑھی, تو کتنی رکعت ہو گئیں؟ 12 رکعت ہو گئیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی 12 رکعتیں ہیں. آدمی یوں تو کتنی بھی پڑھ سکتا ہے, 2 پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 6 پڑھ لے, لیکن سنت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 رکعتیں ہیں. پھر وتر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی کہ تہجد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرماتے تھے, اس سے نشاط پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں. صبح کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آئے تو اب آپ نے 2 رکعت مختصر قرات سے نماز پڑھی اور پھر تشریف لے گئے. یہ جو 2 رکعت اب آپ نے پڑھی ہیں یہ فجر کی سنتیں پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ہمیشہ اپنے گھر پر ہی پڑھتے تھے, یہ آپ کی ہمیشہ کی سنت تھی. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم فجر کی سنتیں ہمیشہ گھر پر ہی پڑھیں. اور بعض کتابوں میں اس کی ایک خاص فضیلت بھی لکھی ہے کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر پڑھتا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہے, فرض مسجد میں آ کر پڑھتا ہے, تو اس کے لیے لکھا ہے کہ 3 فائدے اس کو حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. یہ بہت پریشانی کی بات ہے نا آج کل, گھروں میں اگر ذرا بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان کا دین بھی خراب ہوتا ہے, دنیا بھی خراب ہوتی ہے. گھر سے لڑ جھگڑ کر آئے گا, آفس میں بیٹھے گا تو کچھ کام نہیں کر سکتا, مزاج کے اندر وہی تنک بنا رہے گا, تلخی رہے گی, کڑواہٹ رہے گی, بات بات پہ ڈانٹے گا, مزاج خراب ہوگا، کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے کاروباری لائن سے، صحیح مزاج سے بات نہیں ہوئی تو پتہ چلا لاکھوں روپے کی ڈیل ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی، تو دنیا بھی ختم ہوتی ہے، اس سے برباد ہوتی ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے جو آپسی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ آدمی کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ لکھا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہوگی، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ لکھا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بڑے بڑے فائدے ہیں نا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، آپ نے فجر کی سنتیں اپنے گھر پر ہی پڑھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے آپ، تو وہی اس کے اندر بھی ہے، اس حدیث کے اندر بھی کہ تہجد کی نماز پڑھ کر آپ استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے، اور اس کے بعد میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھی مختصر قرات کے ساتھ۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون آپ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے فجر کی سنتوں میں۔ تو یہ مختصر قرات ہو گئی۔ پھر فجر کی نماز میں جب آپ تشریف لاتے تھے تو فجر کی نماز کی قرات لمبی ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی۔ فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے۔ ظہر کی نماز میں سری ہی قرات ہوتی ہے، تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جتنا فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا ہی ظہر کی نماز کے اندر وہ پڑھیں۔ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ جو سری نمازیں ہوتی ہیں ان میں ذرا جلدی پڑھا جاتا ہے، تو 10 منٹ کے بجائے 8 منٹ ہو جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسنون قرات کا التزام کرنا چاہیے ائمہ حضرات کو بھی۔ اور عصر اور عشاء میں درمیانی صورتیں، جن کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور مغرب کے اندر جو مسنون صورتیں ہیں وہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ انا انزلناہ سے آخر تک کی جو صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مختصر سی صورتیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ ان چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو مسجد والے مصلی حضرات یا ذمہ دار حضرات ٹوکتے ہیں، صاحب کیا اور قرآن آپ کو یاد نہیں ہے؟ بھائی مغرب میں سنت یہ ہے تو اکثر یہی پڑھنا ہے۔ ہاں کبھی کبھی آپ دوسری جگہ سے بھی قرآن پڑھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ قرآن کو گویا بالکل چھوڑنا ہو جائے، اس طرح کی مثال سامنے آ جائے تو پورے قرآن کو چھوڑنا جیسا بھی نہیں ہونا، کبھی کبھی دوسری جگہ سے ہی پڑھیے، لیکن سنتوں کا اہتمام رکھنا بھی ضروری ہے۔ سورہ حجرات سے سورہ والسماء ذات البروج تک اس کے ساتھ شامل ہے مطلب یہ۔ تو یہ فجر میں اور ظہر میں ان کا التزام، اس کے بعد کی صورتیں سورہ انا انزلناہ تک یا عصر اور عشاء میں خیال رکھا جائے، اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کا التزام اور ان کو پڑھا جائے مغرب کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات سنتوں میں، پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات یہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی کتنی رکعات مروی ہیں؟ اس روایت میں تو 12 رکعات ہیں، لیکن دوسری روایات میں اور بھی رکعتیں ہیں، مطلب 12 سے کم بھی ہیں دوسری روایت میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مختلف اوقات کے اعتبار سے یہ روایتیں ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وقت میں گنجائش ہوئی تو زیادہ پڑھ لی، ورنہ کم پڑھ لی۔ کوئی خاص تحدید تہجد کی رکعت میں ایسی نہیں ہے جس سے کم و بیش جائز نہ ہو، بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وسیع وقت ہونے کے بھی کم رکعت پڑھتے تھے، ایسا بھی ہے، البتہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ مقدار میں فرماتے تھے۔ اگر رکعات آپ کم کر رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار زیادہ کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین سے بھی اس سلسلے میں مختلف معمولات ثابت ہیں، کوئی 12 رکعات پڑھتا تھا، کوئی 10 رکعات، کوئی 8 رکعت 6 رکعت. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ سفر ہو یا حضر ہو تہجد ان کی ناغنی ہوتی تھی اور اس میں تقریباً 1.25 گھنٹے تک تہجد کی نماز پڑھتے تھے لیکن 4 ہی رکعت پڑھتے تھے. پہلی رکعت کے اندر پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ان میں کم پڑھتے ایک ایک رکوع مختصر اور اس کے بعد میں جب دوسری جو 2 رکعت ہوتی اس میں 1 پارہ 1.25 پارا عام طور پر اتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد میں آپ ایک کپڑا لے کر بیٹھ جاتے اور ساتھ میں ایک برتن بھی ہوتا جس میں تھوک وغیرہ رکھتے ہیں تھوکنے کا برتن تھوک دان اس کو بھی ساتھ میں رکھتے اور پھر استغفار شروع کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ اور استغفار کہتے کہتے رونا شروع کرتے اور پھر اتنا روتے کہ آنکھیں بھی جاری ہوتی اور آپ کی ناک بھی جاری ہوتی. آنسو جس طریقے سے آنکھ سے نکلتے ہیں نا ناک سے بھی نکلتے. جب آدمی بہت زیادہ روتا ہے تو ناک بھی جاری ہوتی ہے دیکھو تو وہ آنسو ہوتے تو آپ کی پھر آنکھیں بھی جاری ہوتی اور ناک بھی جاری ہوتی اور کپڑے سے پوچھتے رہتے اور روتے رہتے. اتنا روتے کہ دیکھنے والوں نے بتایا کہ جس وقت تہجد میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ روتے تھے ایسا لگتا تھا تنہا نہیں رو رہے آپ بلکہ آپ کے ساتھ جس گھر میں آپ رکے ہوئے ہیں وہ پورا گھر چھت اس کی دیواریں وہ زمین وہ فرش ہر چیز آپ کے ساتھ رو رہی ہے ایسا سما بن جایا کرتا تھا. آخر کیوں روتے تھے کیوں بورد کیا وہ کوئی غلط انسان تھے؟ وہ تو بہت اونچے درجے کے ولی تھے بہت اونچے درجے کے ولی تھے. اس سے پہلے بات آئی ہے رونا اللہ کی محبت میں بھی ہوتا ہے اللہ کی محبت میں بھی ہوتا ہے. یہ حضرات اللہ کی محبت میں روتے تھے بے حد اللہ سے محبت ہے. اور حسنات الابرار سیئات المقربین چھوٹی چھوٹی لغزش بھی ان سے اگر ہوتی تو اس کو یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا کچھ ہو گیا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاسق و فاجر اگر بڑا گناہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی اس کو بس وہ مکھی ہے بس بیٹھ گئی آ کے. لیکن اگر کسی ایمان والے سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جب تک معاف نہ کرا لے ایسا لگتا ہے ایک پہاڑ اس کے اوپر لٹکا ہوا ہے اب گرا تب گرا اب گرا تب گرا اسی خوف کے اندر رہتا ہے اس لیے روتا رہتا ہے معافی مانگتا ہے بے چین رہتا ہے اللہ کے سامنے گل گلاتا ہے. تو ہم سب کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جب تک اللہ سے رو دھو کر معافی نہ مانگ لیں اور معاف نہ کروا لیں سکون نہیں آنا چاہیے چین نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر اثر رہتا ہے اس نماز کا. آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے تو دن بھر اثر رہتا ہے صالحیت آ جاتی ہے نیکی آ جاتی ہے مزاج کے اندر توازن آ جاتی ہے مزاج کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے امت کے صالحین گزرے ہیں ان سب کا یہ شعار رہا ہے تہجد کی نماز. اور اللہ سے اس نماز میں جو تعلق نصیب ہوتا ہے وہ دوسرے اوقات میں نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت میں بندہ اور اللہ ہوتا ہے دوسرا اور کوئی نہیں ہوتا. ہم کو کچھ نیکیاں ایسی بھی کرنی چاہیے کہ جن کا علم صرف اللہ کو ہو ہمیں ہو اور اللہ کو ہو. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست. عاشق و معشوق کے درمیان کوئی راز ایسے بھی ہونے چاہیے کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہ ہو. کچھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے کہ بس اللہ ہی کو معلوم ہو اور ہمیں معلوم ہو. تو یہ رات کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کسی آدمی کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہے تو وہ اپنے اس عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے کسی بہانے سے. مثلا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بھائی الحمدللہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں تہجد نہیں چھوٹی میری 36 سال سے 20 سال سے 15 سال سے اس طریقے سے. تو کوئی آدمی خود ہی ضائع کرے تو وہ اس کی بات ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت اور خلوص دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ ایسے عمل کی توفیق دیتا رہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں. بہت سارے ایسے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ خبر بھی نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا ایسا کام لیا، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں سے، انگلیوں سے چشمے جاری ہیں جو اطراف عالم میں پھیل رہے ہیں۔ تو وقت کے اولیاء نے تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا ایسا کام لے گا کہ اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا۔ تو اللہ نے ان سے کام لیا کہ دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم الشان ادارے کے بانی فاؤنڈر ہیں، وہ اس کی بنیاد رکھی انہوں نے۔ تو آج آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، وہاں کا روحانی اور علمی فیض آپ کو مل جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایک وقت تھا جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی اور انگریز نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے مسلمان نہ رہنے دیا جائے اور ان کو عیسائی بنا دیا جائے، اور اس کے لیے ان کا ایک اوچھا ہتھیار اسلام پر اعتراض، اور اسلام پر اعتراض کے لیے وہ تلاش کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام کی جو سب سے بڑی شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی ذات کو لے کر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جب سامنے والے کے پاس میں دلیل نہیں ہوتی نا فکری باتیں کرنے کے لیے، نظریات پر بات کرنے کے لیے، تو اب وہ ذاتیات پر اتر آتا ہے، یہ اس کے کمزور ہونے کی علامت ہے، کمزور ہونے کی، ذاتیات پر حملہ کرتا ہے۔ کیونکہ نظریات پر جب بات ہوتی ہے تو اب دلائل سے بات ہوتی ہے نا، دلائل ان کے پاس میں نہیں ہے، دلائل کے اعتبار سے وہ لوگ ہارے ہوئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب دلائل کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے وہ اوچھا ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت ہی جد و جہد کی اور بہت ہی محنت کی، جہاں پتہ چلتا تھا حضور کے تعلق سے کوئی ایسی کوشش کر رہا ہے آپ پہنچتے تھے اور اس سے مناظرہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں چونکہ حکومت کی سرپرستی میں کام ہو رہا تھا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر دلی جامع مسجد کی پادری سرعام حضور کو گالی بکتے تھے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے اور ڈر ہے، کوئی کچھ کہتا تھا تو گرفتار ہونے کا خطرہ، پٹنے کا خطرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ جرات کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور انہوں نے جہاں بھی ایسا کچھ ہوتا تھا تو جا کر بات کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ہی خاموش کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اس وقت کی جد و جہد والی بات تھی اور بڑے مجاہدے کی بات تھی، کیونکہ ایک طرح سے حکومت کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن یہ حضرات اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سب کرتے تھے۔ دیوبند سے قریب ایک جگہ ہے رڑکی، وہاں پر ایک پنڈت دیانت سرسوتی تھا، وہ بھی اسی طریقے سے اسلام پہ بہت سے اعتراضات کرتا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ ہم سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ چھاونی، آج بھی وہاں پر چھاونی ہے یعنی کینٹ۔ تو وہاں پر وہ سرکار کی سرپرستی میں چونکہ کام کر رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے اس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے آؤں، مناظرہ کا مطلب یہ کہ بات گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو دلائل سے ہوتی ہے، تم نا تمہارا جو دعویٰ ہے اس دعوے کی کیا دلیل ہے، تو پھر ہم بات کریں گے کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے اس لیے غلط ہے۔ تو پہلے ایسے بہت ہوتا تھا، اس کو مناظرہ بولتے تھے آپس میں، اب مناظرے نہیں ہوتے، اب تو مناظرے کے بجائے مجادلے ہوتے ہیں، یہیں لڑائی ہو جانے لگتی ہے، بات ہوتی ہے، بات ہوتے ہوتے غصے ہو جاتے، لڑائی ہو جاتی ہے، بلکہ اب مرغے کی ایک ٹانگ، کیا مرغے کی ایک ٹانگ، اب والی بات ہو گئی ہے۔ وہ قصہ سنا آپ نے مرغے کی ایک ٹانگ کا؟ نہیں سنا تو سنو۔ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے ایک نیا طباخ کک رکھا، کھانا پکانے والا۔ اب طباخ والے، طباخ جو ہوتے ہیں کک، کھانا بنانے والے، وہ سوچتے ہیں کہ کھانا زیادہ بن جائے تو بہتر ہے، جو بچ جاتا ہے وہی وہ کھا لیتے ہیں، اپنے الگ سے انتظام نہیں کرتے۔ لیکن نواب صاحب جو تھے ان کے ہاں ایسا معاملہ تھا کہ یہ نپتلا کھانا بنواتے تھے، اور جتنا کھانا بنتا تھا سب کھا جاتے تھے، طباخ کے لیے، کک کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا، اس کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن نواب صاحب نے مرغی بنوائی، اب اس کا دل بڑا آیا، جب مرغی بنانے لگا تو اس کا دل آیا مرغی کھانے کو، تو اس نے ایک ٹانگ مرغی کی کھا لی۔ نواب صاحب کے سامنے جب مرغی گئی ہے تو ایک ٹانگ ندارت ایک ٹانگ نہیں ہے, کہا رہے اس کی ٹانگ کہاں گئی بھائی ایک؟ جس نے کہا صاحب یہ ایک ہی ٹانگ کی مرغی تھی. نواب صاحب نے کہا ایک ٹانگ کی مرغی ہوتی؟ کہا ہاں صاحب ہوتی ہے. نواب صاحب چپ کے چلو بھائی کہہ رہا تو بات آئے گئی ہو گئی. ایک دو دن کے بعد میں نواب صاحب بگی پر جا رہے تھے, گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا, تو بگی پر جا رہے تھے اور کک بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے. تو سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں اور مرغے کولی پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھڑے رہتے ہیں, ایک ٹانگ اوپر کر کے ایک ٹانگ نیچے کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں. تو ایسے ہی کولی پر کچھ مرغیاں ایک ٹانگ پر کھڑی ہوئی تھیں. تو کک نے کہا نواب صاحب نواب صاحب دیکھیے وہ آپ کہہ رہے تھے نا ایک ٹانگ کی بھی کوئی مرغی ہوتی ہے, دیکھیے وہ ایک ٹانگ کی مرغی. تو نواب صاحب نے کہا عش, جیسے عش کیا تو دوسری ٹانگ نکل کے بھاگی وہ. تو نواب صاحب نے کہا ارے کہاں بھائی اس کی تو دو مرغی دو ٹانگیں ہیں. انہوں نے کہا صاحب آپ وہاں بھی عش کر دیتے تو اس کی بھی دوسری ٹانگ آ جاتی جیسے آپ نے عش یہاں کیا ہے. تو آج کل جو معاملہ ہے یہ مرغی کی مرغے کی کہہ لو مرغی کی کہہ لو ایک ٹانگ والا ہے, یعنی ماننی نہیں ہے ہمیں آپ کی بات. بات کریں گے لیکن اس لیے کریں گے کہ ہمیں اپنی ہی بات منوانی ہے, آپ کی نہیں ماننی کتنے بھی دلائل آپ دے دیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ حقائق کو تسلیم کیا جاتا تھا. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے بات کرنے کے لیے, پنڈت دیانا سرسوتی سے بات کرنے کے لیے. اچھا وہاں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھانا تو سونگتے تھے برائے نام کھاتے تھے, اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے بلکہ حضرت سے کہا حضرت اگر کھانے میں آپ کا مناظرہ ہو گیا نا آپ تو ہار جائیں گے, اس لیے کہ وہ جو کھاتا ہے پنڈت اور اس کے ساتھی جو ہے وہ تو ایک ایک بڑی بڑی پلیٹیں بھر بھر کے کچوری پوری چھبڑے بھر کے کچوری حلوے پوری جو ان کے کھانے ہوتے ہیں ایسے کھایا جاتا ہے اور آپ تو صرف سونگتے. حضرت نے کہا دیکھو میاں سنو, زیادہ کھانا حیوانات کی علامت ہے انسانوں کی علامت نہیں ہے. اگر کھانے کی بات آ گئی تو ہم ان سے کہیں گے کم کھانے میں نہ کھانے میں مت کرو. اور حضرت نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے اور یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر 6 مہینے بھی مجھے کسی کمرے میں بند کر دو اور اس کے بعد مجھے نکالو تو زندہ نکلوں گا. جو اللہ والے ہوتے ہیں ذکر اللہ کا جو ذکر ہے ان کی غذا بن جاتا ہے. تو حضرت نانوتی بہت بڑے درجے کا آدمی ہے, بڑی خدمات کی ہیں حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں تواضع ہے بہت زیادہ, اور اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ, اپنی کوئی بات ظاہر نہیں کرتے تھے, سیدھے سادے رہتے تھے. ایک کرتا لنگی اور کاندھے پہ پھر ایک لنگی اور ڈال لی, اور کبھی بٹن نہیں ہوئے تو اس کی جگہ کانٹے لگا لیے, یہ بٹن کھلے ہوئے ہیں. دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ بس یہ ایک عام سے آدمی ہے. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جایا رہے تھے اس علاقے میں بن کر لوگ, ایک برادری ہے آج کل وہ انصاری کہتے ہیں جو لاہے, تو کافی مقدار میں برادری رہتی ہے. تو ایک بنکر ان سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آج کل اس کا کپڑے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں, جو کپڑا بنتے ہیں اس کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے کہ یہ بھی ایک عام بنکر ہی ہے کپڑا بننے والے, لیکن آپ تو شیخ الاسلام ہیں, وقت کے عظیم الشان بزرگ ہیں, وقت کے عظیم الشان عالم دین ہیں, آپ کے تھلیے کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. وہ ایک بات فرماتے تھے, وہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستوں میں, کہتے تھے اگر میں عالم نہ ہوتا تو اپنے آپ کو اتنا مٹاتا کہ کوئی نہ جانتا قاسم نام کی بھی کوئی چڑیا تھی یا کوئی چیز تھی دنیا میں. بہت کچھ کر کے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کچھ نہیں کیا, اور یہ سوچتے لوگوں کے سامنے نہ آئے ہمارے عام, یا ہم تھوڑا کر کے بھی سمجھتے ہیں بس شہرہ ہو جائے لوگ چھان لیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو رات کے جو اعمال ہیں نا یہ بہت بڑی چیز ہیں, اور اللہ کا قرب انہی سے حاصل ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا نا دوستو, جو لذت آ گئی تو دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا. پھر رات کا ایسا انتظار کیا جائے گا جیسے نئی جوڑے نئی شادی ہوتی ہے نا, وہ رات کا انتظار کرتے ہیں جلدی سے رات آ جائے, اور جب صبح ہوتی ہے تو کہتے کاہے کو اتنی جلدی صبح ہو گئی, احساس ہوتا ہے ان کو. تو اسی طریقے سے جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا, اللہ سے محبت ہو جائے گی نا, تو رات کا ایسے انتظار کیا جائے کب سارے جھگڑے ختم ہوں, کب سب آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں, سب سو جائیں اور کوئی مجھے نہ دیکھے, پھر میں اٹھ جاؤں, وضو کروں, مصلی پہ آ جاؤں, دو رکعت نماز پڑھوں, اللہ سے کچھ بات کروں, میرا اللہ میری بات سنے. اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم انت خیر الرحیم. اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ آپ کے وہ بندے جو آپ سے راتوں کو اٹھ کر راز و نیاز کرتے ہیں اور آپ کی خصوصی رحمت ان پر خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اللہ ہمیں بھی ان سب میں شامل فرما لیجیے. اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. اللہ ہم آپ کی ایسی عبادت کرنے والے بن جائیں کہ اللہ بس وہ عبادت آپ ہی کو پتہ ہو, یا اللہ یا اللہ, اور اس عبادت کے ذریعے سے ہمیں آپ کا قرب خاص, تعلق خاص نصیب ہو جائے. اللہ ہر قسم کی برائیوں سے, گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے, خاتم بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.